درد شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ طبعی بوجھ کے باوجود اور 1954 میں ایک سال پیلائی وش کالونی میں جماعت کے کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد میرا تعلق اگرچہ جماعت اسلامی کراچی سے کبھی طبعی طور پہ نہیں رہا لیکن دل کا تعلق ہمیشہ برقرار رہا. میں نے اپنی تحریکی زندگی کے اچھے دن, سب سے اچھے تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ سب سے اچھے دن میرے ڈھاکہ کے تھے, میں نے یہیں کراچی میں گزارے ہیں. اور خاص طور پر اس بیماری کے دور میں میرے بھائیوں نے اور پپا نے جس محبت کے ساتھ میرے لیے دعا کی ہے اس کے لیے شکر کا مستحق تو صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لیکن میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ تعلق صرف اللہ کے خاطر ہے اور میری دعا ہے کہ تعلق قائم رہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی زندگی میں. درس قرآن کے لیے میں نے ایک مختصر سا حصہ ایسا منتخب کیا ہے جو دعوت حق کی ذمہ داریوں اور اس کے لیے تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے اور سورہ مزمل کے شروع میں اس کو رکھا گیا ہے. صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی جو اقرا یعنی پڑھنے کا پیغام لے کر نازل ہوئی اور جس کے نتیجے میں قرآن مجید کا نزول ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا, اس کے بعد ہی دوسری وحی کچھ عرصے کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر کی نازل ہوئی. ان دونوں کے درمیان اگر غور کیا جائے تو ایک بڑا گہرا رشتہ پایا جاتا ہے. گویا کہ قرآن مجید کی امانت سپرد کرنے کے بعد جو پہلی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے جس کے پاس قرآن مجید کی امانت موجود ہو, وہ یہ ہے کہ وہ دعوت حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنی قوم کو اور اپنے گرد و پیش کو اور اپنے سارے متعلقین کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کی نافرمانی کی صورت میں تنبیہ کرے اور فرمانبرداری کی صورت میں خوشخبری سنائے. ان دونوں وحیوں کے درمیان نہ نماز کا حکم نازل ہوا, نہ زکوٰۃ کا, نہ حج کا, اور نہ دوسرے اخلاقی اور قانونی احکام نازل ہوئے. وہ معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید کی امانت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد کوئی آدمی گھر بیٹھا نہیں رہ سکتا, بلکہ اس کو کھڑے ہو کر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. یہ بہرحال ایک مختلف موضوع ہے, اس کو میں نے پس منظر کے طور پر آپ کو توجہ صرف دلائی ہے, لیکن جو حصہ میں نے اس وقت درس کے لیے منتخب کیا ہے اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ ذمہ داری کتنی گراںبار ذمہ داری ہے اور یہ بوجھ کتنا ثقیل بوجھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور وحی کی صورت میں ہمارے ذکر کیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کن پاس کی ضرورت ہے, جن کے بغیر اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا جا سکتا. فرمایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ایک چادر میں لپٹنے والے، رات کے وقت کھڑے رہو سوائے تھوڑی رات کے، اس کا آدھا حصہ یا اس میں کچھ کم کر دو تھوڑا سا، یا اس پر تھوڑا سا بڑھا دو، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، بے شک ہم تمہارے اوپر ایک بھاری بات کا بوجھ اتارنے والے ہیں. اس لیے کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے اور بات کو سیدھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے مفید ہے. پہلے سے طرز خطاب ہے جو قابل غور ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ چادر میں لپٹنے والے، کچھ احادیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ تپتپاتے ہوئے گھر آئے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ زم ملونی، مجھے چادر اڑا دو. یہ تو اس کا واقعاتی پس منظر ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس خطاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت دائی حق کی جو نفسیاتی کیفیت تھی اس کا نقشہ بھی اس خطاب کے ذریعے کھینچ دیا ہے. ایک یکا و تنہا آدمی ایک ایسی بات اپنی قوم کے سامنے رکھنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بات اس قوم کے لیے اجنبی تھی، جس کی وہ قوم مخالفت کرنے والی تھی، اور جس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ایک دن عرب و عجم ہر جگہ یہ قول غالب آ جائے گا. جب کام بہت دشوار ہو اور منزل دور ہو اور یہ بھی احساس ہو کہ بہت سارے کام کرنا ہے، شاید آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول کر اور چادر لپیٹ کر بستر کے اوپر لیٹ جائے. چنانچہ اس خطاب میں ایک دائی کو ابتدا میں ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے اور اس احساس کے پیش نظر جو وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس بوجھ کی وجہ سے جو دل شکستگی کی کیفیت ہوتی ہے، اس ساری کی ساری قرآن مجید نے اس خطاب کے اندر سمیٹ دیے اور ہمارے سامنے اس کی تفسیر کی دی. پھر اس کے بعد ہدایت یہ دی گئی ہے کہ رات کو کھڑے رہو آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ. قیام لیل، اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، اس کے آگے سجدہ کرنا، گڑگڑانا، اپنی آرزوئیں اور تمنائیں دعائیں پیش کرنا، یہ قیام لیل کا اصل مقصد اور اصل وجہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو شروع میں فرض کیا گیا اور بعد میں اس کی بڑی اہمیت قرآن میں جتائی گئی ہے. یہ بھی ہم کو صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جو نماز فرض تھی وہ یہ رات کی نماز فرض تھی. آہستہ آہستہ پھر تین نمازیں ہوئیں اور معراج کے وقت پانچ نمازیں فرض ہوئیں، جس کے بعد اس رات کی نماز کی فرضیت کم کر ہٹا دی گئی. لیکن بے شمار جگہ قرآن مجید نے اس بات پر زور دیا ہے کہ رات کی نماز اور رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا اور اللہ کے کلام کو پڑھنا یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ مومنین اور محسنین اور داعیان حق کے لیے ایک لازمی چیز ہے جس کو ان کو اختیار کرنا چاہیے. مریض ہوں گے, دن بھر محنت کریں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے, شاید یہ ممکن نہ ہو کہ ہر آدمی اس کا اہتمام کر سکے, اس لیے اس کی فرضیت ہٹا لی گئی. لیکن اس کی فرضیت ہٹانے سے اس کی اہمیت فوائد میں کوئی کمی نہیں آئی. کیا یہ صرف اس بات کی تربیت تھی کہ لوگ رات کو کھڑے ہو کر اور اللہ کی راہ میں, اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے دل کا تعلق اس سے بڑھائیں, یا اس پوری تیاری کا کوئی تعلق دعوت حق کے اس عظیم الشان کام سے بھی تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی معرفت قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے سپرد ہونے والا تھا؟ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ قیام لیل اور دعوت حق, ان دونوں کے درمیان بڑی گہری مماثلت پائی جاتی ہے, اور یہ بڑی نادر اور بڑی جامع اور بڑی معنی خیز تشبیہ ہے جس پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو اس کے مختلف پہلو کھلتے چلے جائیں گے. رات کو کھڑے ہونے والا اس وقت کھڑا ہوتا ہے جبکہ سارے لوگ سوتے ہوتے ہیں, اور دعوت حق کا کام بھی اسی جگر گردے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جب ساری انسانیت سو رہی ہو, گرد و پیش گھر والے بھی محل و خواب ہوں, اس وقت بھی دائی حق کھڑے ہو کر اپنی دعوت کا کام کرے اور اپنی بات سنائے. پھر رات کے وقت کھڑے ہونے کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز یعنی نیند اور گرم گرم بستر بھی چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. دعوت حق کی راہ میں بھی بے شمار مرغوب اور محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. راستے میں, زندگی کے سفر میں جگہ جگہ سائے ملتے ہیں جہاں آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے, جگہ جگہ نرم بستر نظر آتے ہیں, اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ لیٹ جائے اور سستا لے, اور اس کا دل اٹکتا ہے کہ اس وقت اس تپتی ہوئی دھوپ میں جبکہ چاروں طرف سے مصیبتوں کا انبار ہے, یا ایسے گھٹاتوپ اندھیرے میں جب کہیں امید کی کرن اور روشنی نظر نہیں آتی, تو کیسے وہ کھڑے ہو کر اور اعلان حق کرے. چنانچہ رات کا قیام اس بات کی بھی تربیت دیتا ہے کہ صرف وہی نرم بستر نہیں چھوڑنا جس سے آدمی سوتا ہوا اٹھتا ہے, بلکہ مال کے اور دولت کے اور دنیاوی نعمتوں کے اور مفادات کے بہت سارے بستر اور بہت سارے سائے ہیں جن کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر دعوت حق کا کام کرنا ہوگا. پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں, اب تو گھڑی ہوتی ہے, آپ اٹھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ گھڑی میں کیا بجائے, اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صبح کس وقت ہوگی, یا آسمان پر ستارے ہوں تو شاید تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن رات کی اگر تاریکی چھائی ہوئی ہو تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ صبح کب ہوگی, نور کی پہلی کرن کب طلوع ہوگی. جس دعوت حق کے قیام کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کا سورج کب طلوع ہوگا, یہ اندازہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید رات بہت طویل ہے, شاید صبح کبھی نہیں ہوگی, شاید یہ ہمیشہ اسی طریقے سے اندھیرا رہے گا. تو رات کا قیام دراصل اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگرچہ رات اندھیری اور تاریخ ہو, اور اگرچہ قیام طویل ہو جائے, اور اگرچہ اس میں محنت شدید ہو, لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا کہ صبح ضرور طلوع ہوگی. لیکن انسان کو اندازہ نہیں ہوتا, وہ جلد بازی کرتا ہے, وہ جانتا نہیں. اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر اپنے رب کی کبریائی بیان کرے اور اس کے کلام کی تلاوت کرے. تو یہ وہ مختلف پہلو ہیں جن سے یہ رات کا قیام دعوت حق کے لیے ایک گہری مماثلت رکھتا ہے اور اس کے لیے تربیت دیتا ہے. اور اس میں آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یکا و تنہا ہوتا ہے. دعوت حق کا جو بیج غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعہ مبارک میں ڈالا گیا اور جو بیج بالآخر ایک انتہائی شاندار درخت کی صورت میں جس نے دنیا بھر کے اوپر سایہ کیا, جب آپ اکیلے تھے, جب آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا, جب مکے کی چٹکتی ہوئی چٹانیں اور ریت کے ذرات اور پتھر ہر چیز مخالف دکھائی دیتی تھی, اس وقت بھی آپ کو اس بات کے اوپر یقین تھا, کامل یقین تھا کہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ دعوت عرب اور عجم ہر جگہ نافذ ہو جائے گی. اور اسی بات کی آپ اپنی قوم کو تعلیم دیتے تھے اسی اعتماد کے ساتھ, اس لیے کہ رات کو کھڑے ہو کر جب سارے انسان سو رہے ہوں تو بھی آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا کام کرنا ہے اور اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں جن میں نہیں جا رہا, لیکن یہ کہ جتنا آپ غور کریں گے اس کے اوپر آپ یہ محسوس کریں گے کہ قیام لیل دراصل رہبانیت کی دعوت دینے کے لیے نہیں تھا, بلکہ قیام لیل دن میں دعوت حق کے کام کو کے لیے تیار کرنے کے لیے, اور اس کے لیے نفس میں اور کیفیت میں اور اخلاق میں اور جذبے میں اور امیدوں میں وہ چیزیں وہ صفات پیدا کرنے کے لیے تھا جو کہ داعی حق کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس بات کو یہیں پر خود قرآن مجید نے بھی واضح کر دیا, فرمایا گیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم تمہارے اوپر ایک بھاری بات کا بوجھ اتارنے والے. یہ بھاری بات کیا تھی؟ یہ قرآن مجید کا پیغام, ہدایت الہی کی نعمت اور وحی کی دولت تھی کہ جو حضور کے سپرد کی جا رہی تھی. میں اس کے قرآن کی ترتیل کے حصے پر بعد میں آؤں گا, اس لیے کہ ان دونوں کا ربط میں قائم کرنا چاہتا ہوں. قول ثقیل دراصل اسی بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کو اور کسی قوم کو اپنی ہدایت کی نعمت سے سرفراز کر دے تو اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا شروع کرے. اگر اس کا ماحول, اس کا گرد و پیش, اس کا خاندان, اس کی قوم اس دعوت سے ناچنا رہے تو خود وہ اس پر کتنا ہی عمل کیوں نہ کرے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایک ایسا فرض ہے قرآن کی نعمت حاصل ہونے کے بعد جس سے کوئی مفر نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم نے اس کتاب کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ پست ہو کر پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کے مختلف تعبیریں مفسرین نے کی ہیں. میں جس تعبیر کو پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل اس قرآن کو وصول کرنے کے معنی اور اس قرآن کو حاصل کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان کے اوپر شہادت حق کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, اور یہ ذمہ داری دنیا کی عظیم ترین ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میثاق لیا سارے اپنے انبیاء سے اور انبیاء کے بعد ان کے آنے والے متبعین سے کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو ظاہر کریں گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, تم اس کو لوگوں کے اوپر واضح کرو گے, ظاہر کرو گے اور اس کو چھپا کر نہیں بیٹھو گے. تو پہاڑوں کے اوپر پھٹ جانے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دراصل یہ وہ امانت تھی جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا, زمین کانپ اٹھی, لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے اور یہ امانت اللہ کی ہدایت اور اس کی کتاب کی امانت ہے کہ جو اس کے سپرد کی گئی ہے. قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب چیز آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس نے مختلف غلطیوں کے لیے اور مختلف گناہوں کے لیے مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے, لیکن ایک سزا اس نے خاص طور پر صرف ایک جرم کے لیے مخصوص کی ہے, اور وہ سزا اس نے لعنت کی اور اس بات کی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف دیکھے گا نہ اس سے کلام کرے گا نہ اس کو پاک کرے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنا عہد پورا نہ کریں اور شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں. فرمایا گیا ہے کہ ہم نے کتاب کو اس لیے اتارا لوگوں کے لیے کہ وہ اسے ہدایت پائیں. جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو انسانیت کے لیے ظاہر کرنے کی خاطر ان کے سپرد کیا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون, ان پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرمائے گا اور لعنت کرنے والے بھی لعنت فرمائیں گے. ان الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک توب علیہم, سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اپنی اصلاح کریں اور اللہ کی ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, ان پر میں متوجہ ہوں گا. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر اللہ کی لعنت کہ میں نے تمہارے سپرد اپنا دین کیا اپنی کتاب کی اپنی ہدایت کی اور تم اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے. ان پر فرشتوں کی لعنت کہ ہم نے اس پیغام کو اس مقدس امانت کو تم تک پہنچایا اور تم نے اس کو آگے منتقل نہیں کیا. اور ان کے اوپر سائے انسانوں کی لعنت کہ جو گمراہی کے اندھیروں کے اندر بھٹکتے رہے اور ہمارے پاس روشنی کا چراغ رہا اور اس روشنی کو دیکھنے سے قاصر رہے. تو یہ دراصل اس لیے قول ثقیل ہے کہ قرآن مجید کا صرف علمی ہو جانا اور اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ عظیم شان ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر عائد کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب کے اوپر گواہ بن کے کھڑا ہو اور اس کی دعوت دوسروں تک پہنچائے. اب ظاہر ہے کہ جو کتاب اس کتاب کو پہنچانا ہے, جس دعوت جس کی طرف دعوت دینی ہے, سب سے زیادہ گہرا قلبی تعلق اسی کتاب سے ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ فہم اور سمجھ بھی اسی کی ہونا چاہیے. اور وہی کتاب اس بات کا سرچشمہ ہے کہ اس سے ایمان کے بیج کی آبیاری ہو اور وہ پروان چڑھے. اس لیے فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا, نماز میں کھڑے ہونے کے بہت سے مقاصد ہیں, اس کے بہت سے منافع ہیں. اللہ کی حضوری کا احساس پیدا ہوتا ہے, اللہ کے آگے عاجزی اور ذلت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اسی نماز کے اندر جب وہ قرآن پڑھتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر سمجھ کے, تو اس کا قرآن مجید سے گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے. اور قرآن مجید سے اس تعلق کے بغیر اور قرآن مجید کو اپنے نفس کے اندر اپنی روح کے اندر اپنے قلب کے اندر جذب کیے بغیر کوئی آدمی دعوت حق کا اور شہادت حق کا وہ فریضہ انجام نہیں دے سکتا کہ جو قرآن مجید اپنے ساتھ اس کے لیے لاتا ہے. فرمایا گیا کہ یہ رات کا کھڑا ہونا جو ہے اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں, ایک اشد وطن اور ایک اقو مقیلا. وطا کہتے ہیں کسی چیز کو روننے کے لیے. تو یہ جو بھی انسان کے اندر کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں, جو اونچ نیچ ہے اس کے کردار میں اور اس کے جذبات میں اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں میں, ان سب کو رون کر یہ دعوت حق کے لیے راہ کو ہموار کرتا ہے. اور اس میں یہ سب سے زیادہ مفید اور نافع ہے. دراصل دعوت حق کا کام جو ہے, جیسا میں نے شروع میں اشارہ کیا, اس میں رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں قیام اور قرآن کی تلاوت اور دعوت حق دونوں کی ماطلت سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ کام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی دنیا میں اپنے نفس کو ہر چیز سے فارغ کر کے اور صرف دعوت کے کام کے لیے وقف کر دے. نفس کو فارغ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے ہر کام کو ترک کر دے یا اس کو چھوڑ دے, لیکن سارے افکار پر اور سارے فکروں پر اگر کوئی فکر غالب ہو تو وہ یہ ہو کہ لوگوں تک یہ کلمہ حق پہنچے اور وہ اس کو قبول کریں, خواہ وہ گھر میں ماں باپ بھائی بہن بیوی اور بچے ہوں یا وہ محلے والے ہوں یا وہ قوم کے افراد ہوں. لیکن جب تک ان تک قرآن کی نعمت نہیں پہنچی, قرآن کی دعوت نہیں پہنچی, جب تک آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ حق کیا ہے اور وہ اس لیے اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں, وہ آپ کو غریبان پکڑ سکتے ہیں. اور اس لیے اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی فکر اگر سب سے زیادہ غالب فکر بن جائے تو پھر آدمی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، بہت ساری تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں، نگاہ جگہ جگہ جا کر ٹھہرتی ہے، دل جگہ جگہ اٹکتا ہے، اور جہاں نگاہ جم جائے وہاں دل بھی اٹک جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ولا تمدن عینے کا، یعنی تمہاری نگاہ جو ہے وہ کھینچ کر اس کام سے کسی دنیاوی ظاہری ساز و سامان کے اوپر جا کر نہ اٹکے. زہرت الحیات الدنیا، دنیا کے جو ظاہری آرام ہے، ساز و سامان ہے، اگر اس میں کہیں جا کے تم اٹک گئے تو یہ دعوت حق کا کام جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. کہیں فرمایا گیا کہ ہم نے جو دنیا میں خوشحال لوگوں کو جو عطا کیا ہے، جو ان کا لائف اسٹائل ہے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، ما ترکنا ہم فی الحیات الدنیا، اطراف انہیں خوشحال بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص اصطلاح استعمال کی ہے. تو ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا اور اپنی نگاہ کو محفوظ رکھنا اور دل و نگاہ دونوں کو اللہ کے ساتھ اٹکانا تاکہ اس کے دین کی دعوت کا کام ہو سکے، اس کے لیے نفس کے اوپر زبردست قابو اور کنٹرول کی ضرورت ہے. اور یہ قابو اور کنٹرول رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جو آدمی اس کے لیے تیار ہو کہ رات روز رات اپنی نیند کو قربان کرے، روز رات اپنا بستر چھوڑے، اور اس کے ذریعے سے اس کو اس کا احساس ہو کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں بھی چھوڑنی ہیں، وہ پھر دنیا کے ظاہری ساز و سامان کی خاطر دعوت حق کے کام کو پس پشت نہیں ڈال سکتا. اور دوسری بات ہے یہ وقت وسیلہ، اس کو ہمارے مفسرین نے کئی انداز میں اس کی تعبیر کی ہے اور اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو مفہوم مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کلام آدمی اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو بالکل سیدھا دل میں جا کر اترتا ہے. اور اس لیے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت نفس کے لیے، روح کے لیے، جذبات کے لیے، فکر کے لیے، ذہن کے لیے سب سے زیادہ نافع اور مفید ہے. سیاست جو ہے وہ ایک شجر ممنوع ہے اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد جو ہے وہ غلط ہے اور آدمی کو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا رشتہ آپس میں جوڑے بغیر اور دونوں کا صحیح امتزاج قائم کیے بغیر اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا, اور اسی لیے میں نے اس کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ایک طرف ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو, اس کے سامنے حضوری کا احساس ہو, اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو, یہ موجود ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم جہاں کہیں بھی ہیں, وہ معکم این ما کنتم, تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ اپنے اندر ایک دینی روح رکھے گا اور ہمارا مزاج ایک دینی مزاج ہوگا. اور اگر یہ بات نہ ہو تو اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوسرے سارے کام چھوڑ کر صرف اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائیں اور یہ اللہ کے دین کا حق ادا کرے گا, اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, خشیت ہوگی, خضوع ہوگا, کیفیت ہوگی, ایک نور ہمارے دل کو حاصل ہوگا, تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے. ان دونوں کو جوڑ کے ملا کے ایک دوسرے کے اندر بالکل جذب کر کے جو مزاج بنتا ہے, دراصل وہ مزاج ہے جس کی طرف کہ اس صورت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے. اور اگر ایک دفعہ یہ مزاج پیدا ہو جائے تو جو بہت ساری خرابیاں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کا دل و نگاہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں کے اندر اٹک کے رہ جاتا ہے اور وہ اپنے اس مقصد کو جس کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی قرار دیا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری زندگی میں غالب فکر ہوگی اور سارا نقطۂ نظر اور پسند ناپسند کا معیار صرف اللہ کی رضا ہوگی, تو وہ چیز جو ہے وہ دراصل اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کی کتاب کے ساتھ, اس کی یاد کے ساتھ تعلق جو ہے وہ زندہ اور متحرک قسم کا دل اور دماغ کے اندر موجود ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے کو یاد رکھنے, انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
Visit tazkir.org.